من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حاضرین محترم جو باتیں آج عرض کرنی ہیں دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اخلاص کے ساتھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ صحابہ کرام کے دل میں کسی چیز کی طلب پیدا فرمایا کرتے تھے, چونکہ جب طلب پیدا ہوتی ہے تو آدمی کی طبیعت بے چین ہو جاتی ہے. طلب کے مطلب ہی بے چین ہونا ہے. کسی شخص کو پیاس کی اگر طلب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پیاس کے لیے وہ بے چین ہے, پانی کے لیے بے چین. اب پانی کو تلاش کرے گا, کہیں نہ کہیں سے جب تک اسے پانی نہ ملے اس وقت تک وہ بے چین رہے گا, اور جب پانی مل جائے گا تو طبیعت میں سکون و قرار آ جائے گا. کسی شخص کو بھوک لگی ہے تو بھوک لگنے کا مطلب ہے کہ روٹی کے لیے بے چین ہو رہا ہے, روٹی کی طلب ہے, بے چینی پیدا ہو گئی. تو جب یہ طلب پیدا ہوتی ہے تو اس وقت پھر انسان تلاش میں نکلتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ میری طلب ختم ہو جائے اور مجھے چین آ جائے. تو یہ طلب صحابہ کرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمایا کرتے تھے آخرت کے بارے میں, دین کے بارے میں. چنانچہ بعض باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے سوالیہ طور پر پوچھتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان میں پہلے طلب پیدا ہو جائے, کیونکہ اگر سونے جیسی بات کوئی, ہیرے جیسی بات کوئی, موتی جیسی بات بھی کرے اور سامنے والے میں طلب نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. کتنی ہی قیمتی بات ہو, کسی کے سامنے اگر بیان کی جائے اور اس کے دل میں اس بات کو لینے کی طلب نہ ہو, عمل کرنے کا ارادہ نہ ہو, تو پھر وہ بات چاہے کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو, آدمی سنتا ہے ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے. لیکن اگر پہلے طلب پیدا ہو جائے تو اس طلب کے نتیجے میں پھر آدمی کو بے چینی ہو جاتی, اور جب تک وہ اس بات پر عمل نہیں کر لیتا اس کو چین نہیں آتا. چنانچہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہیں ایسے عمل کا پتہ ہے کہ جو افضلیت کے اعتبار سے نماز سے بھی بڑھ کر, روزے سے بھی بڑھ کر, اور صدقہ سے بھی افضل ہے؟ تو یہ کہہ کر آپ نے طلب پیدا کی. یقینی طور پر انہیں نماز کی فضیلت کا پتہ تھا کہ نماز پڑھنے کی کیا فضیلت, روزہ رکھنے کی کیا فضیلت, جیسا کہ آپ کے سامنے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ روزہ جب کوئی شخص رکھتا ہے تو اس کا صلہ خود اللہ تعالیٰ ہے, تو معمولی فضیلت تو نہیں. اسی طرح صدقے کی فضیلت کا علم صحابہ اکرام کو تھا, تو بڑے بڑے فضائل نماز کے, روزے کے اور صدقے کے انہوں نے سن رکھے تھے. اب ان کے دل میں طلب پیدا ہوئی کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جو نماز سے بھی افضل ہے, روزے سے بھی افضل ہے, اور صدقے سے بھی افضل ہے. جب صحابہ اکرام نے پوچھا, یعنی جب طلب پیدا ہو گئی, تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ بتلائیے, ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کون سا عمل ہے. تو آپ نے فرمایا کہ صلاح ذات البین, دو آدمیوں کے درمیان دوستی کرا دینا, دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ختم کرا دینا, دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا, یہ نماز سے بھی افضل, روزے سے بھی افضل, اور صدقے سے بھی افضل. لیکن اتنی بات یاد رکھیے کہ یہاں پر نماز روزے سے مراد فرائض نہیں ہے بلکہ نوافل, نفلی نماز. ورنہ تو لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، بس اسی کام میں لگ جائیں گے کہ صاحب بڑا آسان کام بتا دیا، آج کے بعد تو پھر افضل پہ عمل کر لیتے ہیں، لہذا نماز روزے سے گئے. تو خوب سمجھ لو بھائی، یہاں پر نفلی نمازیں مراد ہیں، نفلی روزے مراد ہیں، اور نفلی صدقات. ورنہ جو فرض ہے بلا شک و شبہ وہ اپنی جگہ پر ایک فضیلت رکھتا ہے. مثلا نماز جو فرض ہے تو کسی کو صلح کرا دینے سے نماز کی فرضیت ختم نہیں ہو جاتی، ہمارے ذمے سے وہ فرض ساقط نہیں ہو جاتا، روزہ ساقط نہیں ہو جاتا، یا اسی طریقے سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہو جاتی. البتہ یہاں سے مراد ہے نفلی عبادات، کہ جو فضائل اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے ہیں، ان سے بھی زیادہ افضل عمل یہ ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دینا، یہ معمولی بات نہیں. اور عام طور پر لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے انسانوں کے درمیان مختلف امور پر، ان میں بھی خلاصے کے طور پر حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ دو وجوہ ہیں یا دو باتیں ہیں جن کی وجہ سے لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. میں تمہیں بنیاد بتا دیتا ہوں تاکہ پھر وہ ختم ہو جائیں. فرمایا کہ تواضع اختیار کر لو اور ایثار اپنے اندر پیدا کر لو. یہ دو چیزیں اگر پیدا ہو جائیں تو پھر لڑائی جھگڑا کبھی ہوگا نہیں. کیونکہ لڑتا آدمی اس لیے ہے کہ کوئی کسی کے پاس گیا، اس نے اس کو وہ عزت نہیں دی، اپنی دانش میں سمجھتا تھا کہ میں تو بڑا با عزت آدمی ہوں، مجھے تو صاحب میرے لیے تو جب میں پہنچوں تو کھڑا ہو جانا چاہیے تھا اس کو، اور جناب بڑی توجہ دینی چاہیے تھی، اس نے مجھے توجہ نہیں دی، میری طرف توجہ نہیں کی، اور میرے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جس کا میں اہل ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تکبر، دل میں تکبر ہے، جس کی بنا پر آدمی اپنے آپ کو کسی لائق سمجھنے لگا کہ اگر وہ میرے اس منصب کے مطابق عمل نہیں کر رہا تو صاحب بڑی اس نے میری توہین کر دی. اب یہاں سے دل میں بغض پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. تو اسے فرمایا کہ یہ تواضع آدمی پیدا کرے اپنے اندر، جب تک دل میں یہ بات اپنی بڑائی موجود رہے گی اس وقت تک دوسرے سے ہمیشہ شاکی رہے گا آدمی. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دوسرے الفاظ میں بیان فرمایا، جس کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں مفہوم کے طور پہ، کہ آدمی دل میں یہ سوچ لے کہ دنیا کی جو وجہ ہے، دنیا کی جو بناوٹ ہے، دنیا کا جو مزاج ہے، اس میں تکلیف غالب، یعنی تکلیف ہے اصل تو، راحت پہنچ جائے تو اس پر تعجب ہونا چاہیے، ورنہ تو دنیا بذات خود جو ہے وہ تکلیف کی جگہ ہے. بھائی راحت کی جگہ تو جنت ہے، دنیا تو مرکب ہے، یہاں پر راحت بھی ہوگی تکلیف بھی ہوگی. اگر تکلیف ہو تو یہ دنیا وجہ ہی اس کی ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے یہاں پر. اور اگر راحت پہنچے تو پھر آدمی کو حیرت و تعجب ہونی چاہیے، یعنی اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ بھائی جگہ تو یہ تکلیف کی ہے لیکن اللہ نے اپنے فضل سے راحت پہنچا دی. تو جب آدمی یہ سمجھ لے گا کہ بھائی یہ تکلیف کا مقام ہے، تکلیف کی جگہ ہے، یہاں پر تو کسی سے تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے، راحت نہیں پہنچے گی، تو آدمی کسی سے توقع کیا کرے گا. مصیبت یہ ہے کہ ہم توقع کر رکھ لیتے ہیں کہ فلاں آدمی ہماری اس طرح عزت کرے، فلاں آدمی ہمیں سر پر بٹھائے، فلاں آدمی ہمارا ایسا اکرام کرے، اور جب اس طرح سے معاملہ نہیں ہوتا تو ہمیں شکوہ ہوتا کہ دیکھو صاحب ہم ان کے پاس گئے، انہوں نے ہم پر کوئی توجہ ہی نہیں کی. اسی کو غالب نے یوں کہا کہ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیا کسی سے گلہ کرے کوئی؟ گلہ تب کرتا ہے جب توقع ہو، تو توقع چھوڑ دو، توقع صرف ایک ذات سے رکھو اور وہ اللہ کی ذات. تو توقع اللہ تعالی سے رکھنی چاہیے. بہرحال جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دینا، ان میں دوستی کرا دینا، اور حدیث شریف میں یہاں تک بھی ہے کہ اگر اس کے لیے تمہیں بعض اوقات جھوٹ بھی بولنا پڑے تو اس کی بھی گنجائش. بعض حضرات نے فرمایا کہ صراحتاً جھوٹ نہ بولے، بلکہ اس طرح سے کہہ دے کہ وہ جھوٹ میں شامل نہ ہوں. مثلاً آدمی جا کے یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب آپ تو ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، آپ تو ان کی برائیاں کرتے ہیں، اور میں نے ان کو آپ کے حق میں دعا کرتے ہوئے دیکھا. اب نیت اس میں البتہ ہمیں تبدیل کرنی پڑے گی تھوڑی سی. بہر آدمی جب نماز پڑھتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ دہنی جانب کے جتنے مسلمان ہیں سب کی نیت کر لو، جتنے بھی مسلمان ہیں سب کی نیت کر لو، اور جب بائیں جانب سلام پھیرو بائیں جانب کے مسلمانوں کی نیت کر لو. تو دائیں بائیں جانب کے جتنے مسلمان ہیں سب کی نیت کر لو، تو اس میں یہ بھی تو شامل ہو جائے گا نا، اس وقت یہ تو نہیں ہوگا کہ سب کی طرف سب پر سلام ہو اس کے سوا، یہ ذہن میں کسی کی بات نہیں آتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب کہے گا تو سب پر سلامتی بھیج رہا ہے اور سب پر اللہ کی رحمتیں بھیج رہا ہے، تو ایک اعتبار سے یہ شخص بھی تو اس میں داخل ہو گیا نا. اور بائیں جانب جو ہے یا دائیں جانب ہوگا، بائیں جانب ہوگا آدمی عام طور. تو جب آدمی یا اسی طریقے سے جب آدمی کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو یہ ربنا کے اندر سارے صیغے جمع متکلم کے، اے ہمارے رب آتینا ہم کو دے، ہم کے اندر سب شامل ہو گئے. وہ شخص بھی شامل ہو گیا جس کے لیے دل میں بغض ہے، طبیعت کے اندر کچھ کینا ہے، حسد ہے، یا اس سے لڑائی ہے، صلح نہیں ہے. تو جب یہ دعا ان سب میں شامل کر لو اس کو، اور پھر اس نیت سے اب اس کو کہو کہ میں نے تو دعا مانگتے ہوئے اس کو سنا ہے اور تم جو ہے اس کے حق میں ایسی باتیں کہتے ہو، تو اب اس کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوگی کہ میں عجیب آدمی ہوں کہ وہ میرے حق میں دعائیں کرتا ہے اور میں اس سے نفرت کرتا ہوں. نتیجتاً دل میں اس کے محبت پیدا ہوگی. تو دیکھیے آپ کے اس عمل سے دو آدمیوں کے درمیان صلح پیدا ہو گئی، دو آدمیوں کے درمیان تعلقات قائم ہو گئے، بغض اور کینہ اور عداوت یہ ختم ہو گئی. تو اس کا ثواب نماز، روزے اور صدقے سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیسا تھا، کہ صحابہ اکرام کے دل میں کیسے طلب پیدا فرمائی. تو یہ ہے وہ آخرت کی کام آنے والی چیزیں کہ اس طرح کی طلب پیدا کر دو کہ دوسرے کے اندر بے چینی پیدا ہو جائے. صحابہ کرام کے اندر یہی طلب تھی. آپ نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں ان کو گمان ہونے لگتا تھا کہ خدا نہ کرے کہیں ہم آخرت سے ہٹ تو نہیں گئے. چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ مشہور ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جا کے وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو منافق ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ بھائی کیسے منافق ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جب آپ کی صحبت میں ہوتا ہوں تو اور طرح کا ہوتا ہوں، جذبات اور طرح کے ہوتے ہیں، خیالات اور طرح کے ہوتے ہیں، اور ہماری دل کی حالت اور طرح کی ہوتی ہے. جب ہم اپنے گھر پہ جاتے ہیں تو اور طرح کے حالات ہوتے ہیں، جذبات کی کیفیت اور طرح کی ہوتی ہے. تو بظاہر یہ کہ آپ کے سامنے کچھ اور گھر والوں کے سامنے کچھ، تو یہی تو منافقت ہے. تو بظاہر یعنی انہوں نے اپنے اس عمل کو منافقت پر محمول کیا سمجھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ نہیں، یہ منافقانہ عمل نہیں ہے. ساعتن فساعتن، انسان ایک حال میں نہیں رہتا. تمہاری میرے پاس جب ہوتے ہو تو کیفیت اور ہوتی ہے، گھر میں جاتے ہو اور ہوتی ہے. اگر ایک جیسی کیفیت انسانوں کے اندر رہے تو فرشتے تم سے راستوں میں مسافہ کرنا شروع کرتے. تو اس لیے کیفیتوں کا تبدیل ہونا یہ منافقت نہیں. لیکن اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو فکر کیسی تھی، بے چینی کیسی تھی، کہ آخرت کے بارے میں وہ کچھ کسی معاملے میں بھی سودے بازی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. تو بہرحضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ دو چیزیں آدمی اختیار کر لے، ایک توازو اور ایک ایثار. دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی توازو اختیار کرے گا تو یہ سمجھے گا کہ بھئی میں اس لائق کہاں ہوں. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، ابھی شاید ایک آدھ دن پہلے ہی میں نے حدیث بیان کی فجر میں، اس وقت ذہن میں آ گئی کہ بیان فرما رہے تھے ایک جگہ، صحابہ کرام موجود، اور فرمایا کہ جنت عدن میں ایک محل ہے جس کے 500 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر 5000 حور عین ہیں. فرمایا کہ اس میں تین قسم کے لوگ داخل ہوں گے، ایک تو نبی داخل ہوگا اور پھر اپنا رخ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اور کہا کہ اے نبی آپ کو مبارک. اور فرمایا کہ دوسرا کون داخل ہوگا؟ صدیق داخل ہوگا، پھر اپنا چہرہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی طرف کیا اور کہا کہ صدیق آپ کو بھی مبارک ہو. اور فرمایا کہ یا پھر تیسرا آدمی کون ہوگا؟ جو شہید ہوگا. اور پھر حسرت کے ساتھ کہا کہ عمر کو یہ درجہ کہاں حاصل ہوگا، کیونکہ اس وقت تک شہید تو نہیں ہوئے تھے. تمنا تو آدمی کر سکتا ہے لیکن ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا پتہ تو نہیں کسی کو. اور پھر فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کی توفیق دی مدینہ منورہ کی طرف، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ شہادت کو بھی کھینچ کر میرے پاس لے آئے گی. یہ وہ طلب تھی، وہ تمنا تھی. صدیق اکبر جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھی، چنانچہ بہت سے صحابہ کرام نے آپ کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، حتیٰ کہ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم انی اسلک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک، کہ اللہ میں آپ کے راستے کی شہادت طلب کرتا ہوں اور موت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی مانگتا ہوں، تیرے راستے میں موت آئے لیکن تدفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہو، مدینہ منورہ میں ہو. تو حضرت حفصہ نے فرمایا کہ ابا جان یہ دونوں باتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں، کیونکہ مدینہ دارالاسلام تھا، وہاں کوئی لڑائی نہیں، کوئی جنگ نہیں، اور سیدنا عمر فاروق امیر المومنین ہے، تو کس کی مجالے کہ عمر فاروق کی طرف کوئی ہاتھ بڑھائے. تو اس لیے ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ ایک طرف آپ شہادت طلب کر رہے ہیں اور دوسری طرف شہادت بھی بلد امین میں طلب، بلد رسول میں طلب کر رہے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. چنانچہ وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ مغیرہ کے غلام، مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کے ہاتھوں آپ کی شہادت واقع ہوئی، تو شہادت بھی ملی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر بھی نصیب ہوا. یہ صحابہ کرام تھے، جو طلب رکھتے تھے وہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتے تھے، لیکن طلب صادق ہونی چاہیے. اگر ہمارے اندر بھی طلب صادق پیدا ہو تو اللہ رب العزت تو وہی ہیں، قادر مطلق ہیں وہ. ایک صحابی، ایک بدو دیہاتی آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، مسلمان ہو گیا، اور پھر وہ کہیں آپ نے کسی کام سے بھیجا، کہیں چلا گیا. جنگیں اس وقت جاری تھی، تو جب کسی جنگ سے کچھ حصہ ملا مال کا، تو مال غنیمت کے طور پر جو حصہ مسلمانوں کے پاس آیا، تو اس کا حصہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا. جب وہ شخص آیا تو آپ نے اس کا حصہ اسے عطا فرمایا، تو اس نے کہا کہ یہ مال مجھے کس چیز کے بدلے میں مل رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم مسلمان ہوئے اور مال غنیمت کے طور پر یہ مال آیا تو سب کا حصہ لگا، تمہیں بھی ملا. تو اس نے کہا کہ میں اس مال کے لیے تو مسلمان نہیں ہوا، اور اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں تو اس لیے مسلمان ہوا ہوں کہ میرے گلے پر یہاں پر تیر لگے اور میں شہید ہو جاؤں، میں تو اس لیے مسلمان ہوا ہوں. یہ جذبہ شہادت، مرنے سے نہیں ڈرتے تھے اصل میں مسلمان، آج مرنے ہی سے ڈرتے ہیں ہم، موت نہ آ جائے کہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس لیے مسلمان ہوا ہوں تاکہ مجھے تیر یہاں پر آ کر لگے اور میں شہید ہو جاؤں. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری طلب سچی ہے تو ایسا بھی ہو جائے گا، اگر تمہاری طلب سچی ہے تو ایسا بھی ہو جائے گا. چنانچہ جب ایک جنگ میں تشریف لے گئے، وہاں پر خوب لڑے اور اس کے بعد پھر وہ شہید ہو گئے. جب دیکھا تو ان کے تیر وہیں لگا تھا جہاں پر کہ انہوں نے اشارہ کیا تھا. یہ طلب کی بات. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نماز جنازہ پڑھایا، اپنا جبہ عنایت فرمایا انہیں تکفین کے لیے، اور نماز جنازہ پڑھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ اللہ اس بندے کی شہادت پر میں گواہی دیتا ہوں. کتنے مبارک لوگ تھے. تو بہرحال جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آدمی طلب پیدا کرے. اگر ہم دین کی طلب پیدا کریں گے تو پھر ہمیں جگ بار بار یہ موقع ملے گا کہ ہم دین کی یہ بات بھی پوچھ لیں، یہ بات بھی پوچھ لیں. مجھے بڑی اچھی بات لگتی ہے یہ کہ کوئی شخص دین کے بارے میں کہیں بھی ہے فکر مند ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی بات بھی دین کی اگر کہیں اٹک جاتا ہے فوراً پوچھ لیتا ہے، تو یہ بات اس کے اندر طلب کی بات ہے کہ کوئی بات غلط نہ ہو جائے. چنانچہ بہت سے لوگ ہیں، تاجر پیشہ لوگ بھی ہیں اور دیگر لوگ بھی ہیں، ان کے معاملات جب کبھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ جہاں وہ پھنس جاتے ہیں فوری طور پر رجوع کرتے ہیں. تو یہ ساری بات طلب کی ہے کہ بھئی کوئی کام ہم حرام نہ کر بیٹھیں، ناجائز آمدنی ہمارے پاس نہ آئے، حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے. یہ وہ طلب ہے جو انہیں بے چین رکھتی ہے کہ طلب رزق حلال یہ ہمیں حاصل، یہ حاصل رہے، تو اس کی فکر میں اور جستجو میں وہ رہتے ہیں. تو بہرحال یہ جو چیز ہے، آپ نے فرمایا کہ صلاح ذات البیع کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا، یہ نماز، روزہ اور صدقے سے بھی افضل. اور اس کے برعکس آپ نے یہ فرمایا کہ دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی کرا دینا، فساد پیدا کر دینا، ہی الحالقہ، فرمایا کہ تو مونڈ دینے والی چیز ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ سر کو مونڈنے والی بات نہیں کر رہا میں، دین کو مونڈ دیتی ہے یہ چیز، یعنی دین کا ہی صفایا کر دیتی ہے۔ دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی پیدا کرنا، بعض لوگوں کا کام ہی ہے جہاں دیکھا دو آدمیوں کے درمیان محبت ہے کوئی ایسی بات کہہ دی، چٹکلا چھوڑ دیا جس سے لڑائی پیدا ہو گئی، فساد پیدا ہو گیا۔ تو یاد رکھیے کہ ان اپنے دین کی خیر منائیں۔ آپ نے فرمایا کہ دین کو مونڈنے والی چیز ہے یہ، اس لیے حتی امکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے عمل سے، ہماری زبان سے وہ بات نکلے کہ جس سے دو مسلمانوں کے درمیان صلح تو پیدا ہو لیکن توڑ اور لڑائی پیدا نہ ہو، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق پر ہو لیکن اپنا حق چھوڑ دے صرف اس خاطر کہ لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، فساد پیدا نہ ہو، تو فرمایا کہ وسط جنت میں محل، جنت میں میں اس کا ضامن، وسط جنت میں محل کا میں ضامن ہوں اس کا۔ تو معمولی خوشخبری نہیں ہے، کسی اور عمل پہ آپ نے یہ خوشخبری نہیں دی کسی کو، لیکن لڑائی، دنگا، فساد ایسی بری چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود اپنے حق سے دستبردار ہو جائے کہ ٹھیک ہے بھائی میں، مجھے نہیں چاہیے یہ آپ لے لیں، صرف اس لیے کہ میں لڑائی اور دنگے سے بچنا چاہتا ہوں، فساد پیدا کرنا نہیں چاہتا، تو یقین جانیے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں وسط جنت میں محل کا اس کا ضامن۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ سچ، آپ جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے معمولی بات نہیں ہے آدمی حق پر ہونے کے باوجود محض اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ صاحب لڑائی پیدا نہ ہو۔ بہت سارے معاملات ہیں، لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کوئی پلاٹ کا مسئلہ ہے، مکان کا مسئلہ ہے، دکان کا مسئلہ ہے، آدمی حق پر بھی ہے، اس کا حق بھی بنتا ہے، چاہے تو وہ لے بھی سکتا ہے، لیکن لینے میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، بھائیوں کے درمیان قتل تک بھی نوبت پہنچ سکتی ہے۔ اب ایک بھائی کہتا ہے کہ صاحب مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے آپ لوگوں کی محبت چاہیے کہ آپ اور ہمارے درمیان محبت قائم رہیں، یہ مال تمہیں مبارک ہو، میں نہیں لیتا ہوں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ لڑائی جھگڑا ہمارے درمیان پیدا نہ ہو۔ تو انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ خوشخبری کا مصداق بن جائے گا، تو یہ معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات۔ تو بہرحال اس عمل کے لیے کہ صلح ذات البین، دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دینا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور بعض فقہا نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر اس کے لیے کوئی آدمی صریح جھوٹ بھی بول دے تو بھی گنجائش رکھی انہوں نے، کیونکہ مقصد صرف یہ ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح ہو جائے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے عمل سے کسی کے درمیان فساد پیدا نہ ہو۔ اور دوسرا عمل ایثار ہے، ایثار کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو ضرورت خود بھی ہے لیکن اس کے باوجود وہ ایثار سے کام لے رہا ہے کہ دوسرے کو وہ چیز دے دی اور خود دستبردار ہو گیا۔ تو یہ ایثار اور تواضع جس شخص کے اندر آ جاتی ہیں اس کے لیے یہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن خدا نہ کرے اگر تواضع نہ ہو، ایثار نہ ہو، تو پھر آدمی بات بات پر لڑائی کرتا ہے، اگر تواضع نہیں ہوگی تو وہ تکبر ہوگا، اور تکبر ہونے کا مطلب سیدھی سی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لہذا جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا ادب، میرا احترام ویسا نہیں ہو رہا، تو پھر آدمی لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پھر نتیجہ یہ کہ اس کا بغض پیدا ہوتا ہے، کہیں پر بیٹھے گا اس کی غیبت کرے گا، اس کو برا بھلا کہے گا، اس کو کم کرنے کی کوشش کرے گا، دکھائے گا، چاہے اس کے اندر وہ چیز نہ ہو لیکن کوئی نہ کوئی بات برائی کی جو اس کے اندر ہے وہ دوسرے کے سامنے کہے گا، صاحب وہ تو ہے ہی ایسے، اس کے اندر تو یہ خرابی بھی ہے، یہ خرابی بھی، یہ خرابی بھی۔ لیکن اگر انسان کے اندر تواضع ہوگی تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، اگر جو کچھ اس نے کیا کیا اس دنیا کے اندر، تو اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ بڑا کون ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس دنیا میں بڑا کون ہے، یہ تو مرنے کے بعد ہی پتا چلے گا۔ ایک بزرگ شخص نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ بہتر ہیں یا کتا آپ سے بہتر ہے، ایک کتا جا رہا تھا تو کہا کہ یہ کتا آپ سے بہتر ہے یا آپ بہتر ہیں، فرمایا کہ بھائی اگر ایمان پہ خاتمہ ہو گیا تو میں بہتر ہوں، ورنہ یہ کتا بہتر۔ تو بات تو حقیقت، جب تک آدمی کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے آدمی کیسے اپنے آپ کو بڑھ کر اور بہتر سمجھ سکتا ہے، تو جب تک ہاں خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو یقیناً آپ بہتر ہیں انشاءاللہ، لیکن یہ تو پھر اس وقت ہم موجود نہیں ہوں گے۔ اس لیے بڑی دولت کی بات ہے کہ آدمی تواضع کا راستہ اختیار کرے، اور اپنے آپ کو جتنا انسان دنیا میں، پچھلی دفعہ جو بیان کیا تھا وہ یہی تھا کہ حاسبو قبل ان تحاسب، کہ آدمی محاسبہ کرے اس سے پہلے کہ اس کا محاسبہ ہو، اور موتو قبل ان تموت، بلکہ پچھلے اتوار کو غالباً بیان تھا تو اس میں عرض کیا تھا اتوار کے بیان کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو فنا کر لے، یعنی خواہشات نفسانی، ناجائز خواہشوں کا گلا گھونٹ دے تو نتیجے میں انشاءاللہ وہ حیات ابدی حاصل کر لیتا ہے. اتوار کے دن یہ میں نے بیان یہاں ہوا تھا مسجد میں، تو واقعہ بھی سنایا تھا اس پر، اب ذہن میں آ گیا شاید اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، کیونکہ مثال سے بات سمجھنے میں سہولت ہو جاتی ہے. کہ ایک شخص، ہم نے یہ واقعہ غالباً چوتھی جماعت میں اپنے زمانے میں پڑھا، کہ ایک شخص نے طوطا پالا ہوا تھا. جب وہ چین جانے لگا تو اپنے بچوں سے انہوں نے خواہشات پوچھی کہ بھی تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا چاہیے، اور آخر میں وہ طوطے کے پاس بھی آیا کہ میاں مٹھو تم بتاؤ، تمہاری کوئی خواہش ہو تو، تمہارا کوئی پیغام ہو تو مجھے بتا دو. اس نے کہا کہ بس یہ پیغام چین کے طوطوں کو دے دینا کہ مٹھو پنجرے میں بند ہے، اتنا پیغام دے دینا. اس نے کہا اچھی بات ہے بھائی، چلا گیا اپنا کام سے، اپنے کام سے فارغ ہوا، جو بچوں کی چیزیں تھیں وہ لیں. اور اس کے بعد اس نے ایک جگہ جنگل میں دیکھا کہ طوطوں کا ایک جھنڈ ہے جو بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ میاں میرے گھر بھی ایک طوطا ہے، اس نے تمہیں پیغام بھیجا ہے، اور وہ یہ کہ مٹھو پنجرے میں بند. تو اس کا یہ پیغام جب ان طوطوں نے سنا، ان میں سے ایک طوطا اوپر سے نیچے گرا اور مر گیا. یہ واپس آ گیا، آ کر اس نے طوطے کو اس کا پیغام دیا کہ بھئی تمہارے پیغام کے جواب میں یہ ہوا. جب یہ پیغام طوطے نے سنا تو وہ بھی گرا اور پنجرے میں مر گیا. تو اس نے کہا کہ اب مر گیا، مرنے کے بعد میں کیا کروں، پنجرے سے نکالا اور ایسے پھینک دیا. جیسے پھینکا وہ اڑ کر درخت پہ بیٹھ گیا. تو کہا کہ میاں مٹھو بہت دھوکہ دیا تم نے، تو ہم تو سمجھے کہ تم مر گئے اس لیے تمہیں نکال کے باہر پھینکا، لیکن تم نے تو بہت بڑا دھوکہ دیا. اس نے کہا کہ جو پیغام میں نے بھیجا تھا، اس کا جو جواب مجھے ملا، اس میں میری زندگی تھی. پیغام مجھے یہ میں نے جو بھیجا تھا وہ یہ تھا کہ میں پنجرے میں بند ہوں، رہائی کی کیا صورت ہو؟ جواب یہ تھا کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ تو آزاد ہو جاؤ گے، بس یہ پیغام ہے. تو اصل تو یہ ایک طوطے کا پیغام ہے، لیکن حقیقت تو ہمارے لیے ہے کہ ہم مرنے سے پہلے اپنے آپ کو مار لیں، اپنی ناجائز خواہشات کا گلا گھونٹ دیں، تو ہمیں حیات ابدی حاصل ہو جائے. لیکن جب تک ہم، اور مرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ناجائز خواہشوں کو گلا گھونٹے، جائز کی بات میں نہیں کرتا، جائز خواہشات تو ہیں ہی پوری کرنے کے لیے، لیکن بعض اوقات اگر اپنے حق سے دستبردار ہو رہا ہے آدمی صرف اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، تو اس کی بھی گنجائش، جیسے کہ آپ نے بھی سنی لیا. لیکن یہ کہ جہاں تک ناجائز خواہشات ہیں، یعنی اللہ اور رسول کا حکم ہے ایک طرف، ایک طرف ناجائز خواہش ہیں برادری ہے اور دیگر اعزاء ہیں، اقارب ہیں، اب دونوں میں سے کس کی بات مانیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی بات مانیں، اللہ کے رسول کی بات مانیں، ناجائز خواہش کا گلا گھونٹ دے. یہ ہے اصل میں اپنے آپ کو مار لینا. بھائی دل تو ہر ایک کا چاہتا ہے نا کہ شادی بیاہ میں بھی شریک ہو، اور جو ہلے گلے ہو رہے ہیں آج کل ان میں بھی شریک ہو، جو سب کام کر رہے ہیں لوگ ہم بھی وہ کام کریں. لیکن کتنے لوگ شریک اس لیے نہیں ہوتے کہ اس سے ان کی آخرت خراب ہوتی ہے، آخرت خراب ہوتی ہے نا، اس آخرت کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے آدمی شریک نہیں ہوتا، تو گویا کہ اپنے آپ کو مارتا ہے، اپنے دل کو مارتا ہے، اپنی خواہش کا گلا گھونٹتا ہے، لیکن اس کو حیات ابدی حاصل ہو رہی ہے دراصل ان چیزوں سے. تو بہرحال یہ چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر رہ کر اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، یہاں پر تو کچھ نہ کچھ تو ملے گا لیکن سب کچھ نہیں ملے گا. ہر آدمی یہاں خوش نہیں ہے، آدمی کسی کو بھی ٹٹول لے، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی غم سے، مصیبتوں سے سابقہ پیش آتا رہتا ہے. یہ دنیا ہے ہی مکان، غموں کا مکان. یہاں پر تو آدمی آیا ہے صرف کچھ وقت کے لیے، اور وہ وقت ہے امتحانی. اس امتحانی وقت کو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقوں سے گزار لے، تو انشاءاللہ پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، ہمارے لیے جو چیز رکھی ہے وہ ہماری خواہش کے مطابق. اور حضرت وحی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ میں پھر دوہرا دوں، جس کو میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، کہ یہاں من رب چاہی زندگی گزار لو، وہاں من چاہی زندگی ملے گی. اللہ تعالیٰ جیسے چاہ رہے ہیں یہاں ویسی زندگی گزار لو، تکلیفیں آئیں صبر کر لو، پریشانیاں آئیں صبر کر لو. یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ ان تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے آدمی اسباب اختیار نہ کرے، اسباب بھی اختیار کرے، کوئی حرج نہیں، جائز حدود میں رہتے ہوئے اسباب اختیار کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دے. پھر بھی نہ ہو تو سمجھ لے کہ بھئی میں نے تو اپنی سی کوشش کی، اللہ کی مرضی جو بھی ہم اس پہ راضی ہیں. تو یہاں رب چاہی زندگی ہو تو انشاءاللہ جب یہاں مر جائیں گے تو پھر من چاہی زندگی کی ابتدا ہوگی، اور اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے پھر جو ہمارا جی چاہے گا وہ عطا فرمائیں گے. اس لیے کہ جنت میں کوئی خواہش رد نہیں ہوتی، کوئی تمنا ایسی نہیں جو پوری نہ ہو، اور دنیا کے اندر ضروری نہیں کہ ہر تمنا پوری ہو. بہت ساری خواہشیں کہ ہر خواہش، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت ساری خواہشیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان پوری نہیں ہو پاتی اسے، لیکن انشاءاللہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے لیے رکھا ہے تو وہ سارا کا سارا اہل اسلام اور دین کے لیے رکھا ہے. کیونکہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان ایسی دولت ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو شخص بھی صاحب ایمان ہے بالآخر جنت میں جائے گا یقینی طور پر. جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدق دل سے اخلاص سے پڑھا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ وہ جنت میں نہ جائے. اب اگر اس نے کچھ کام ایسے کر لیے ہیں جو گناہ کے کام ہیں، فسق و فجور کے کام ہیں، اللہ کو ناراض کر دینے والے کام ہیں، تو بلا شبہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اپنے ان گناہوں کے بقدر سزا بھگتنے کے بعد بالآخر جائے گا جنت میں. لیکن ہم میں سے کس کی طاقت ہے کہ ہم وہ سزا بھگتنے کے لیے پہلے جہنم میں جلیں اس کے بعد پھر، ورنہ ایک موقع آئے گا تو صحیح. ایسا میں نے پچھلے جمعے بعض واقعات بیان کیے تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور پھر کہا کہ سبھی اپنے بیٹھے ہیں، مطلب یہ تھا کہ سب اپنے لوگ ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو غیر ہو. اور پھر فرمایا کہ تمہیں ایک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں ایمان کے بارے میں، کہ اول انت لوگ اپنے اپنے جو جیسے اعمال کیے ہوں گے اس کے مطابق جنت ہی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ ہی دوزخ میں چلے جائیں گے، اور کچھ مسلمان بھی ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اعمال ایسے کیے ہوں گے وہ بھی دوزخ میں جائیں گے اگرچہ کچھ وقت کے لیے جائیں. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہو آپ اس کو دوزخ سے نکال لیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے جن کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا انہیں نکال لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا مزید دیکھو کہ اگر کسی کے دل میں رائی سے کم بھی ایمان ہو، یعنی ذرہ برابر بھی ہو، اسے بھی نکال لیجیے، اسے بھی نکال لیا جائے گا. پھر حکم ہوگا کہ اب اس سے بھی کم اگر کسی کے دل میں ہو کھنگالو اگر ایمان ہو اسے بھی باہر نکال لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے لیکن کوئی اور شخص باہر نہیں آئے گا، کیونکہ بعض چیزیں ایسی مخفی ہیں کہ وہ صرف خالق و مخلوق کے درمیان ہیں، نہ نبی کو ادراک ہو سکتا اس کا نہ غیر نبی کو ہو سکتا. تو ایمان کا اتنا مخفی درجہ بھی ہے ایک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس تشریف لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم اب قلوب کو چونکہ جاننے والے ہیں اس لیے ہم ایسے لوگوں کو کہ جن کے دل میں کچھ بھی ایمان ہے انہیں نکالیں تو نکالیں گے، ان کو بھی نکال لیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم تین لپے بھر کر دوزخ سے لوگوں کو نکالیں گے. لپے کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ بھر کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سوائے کافروں کے اور کوئی بھی باقی نہیں بچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا لپا ہو تو رہ کون سکتا ہے، یہ ہمارا اور آپ کا ہاتھ تھوڑی ہے، تو اللہ رب العزت کا ہاتھ اپنی شان کے مطابق. ہم تو صرف مثال کے طور پہ کہہ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے پاک ہے. یہ کہنا کہ ان کے ہاتھ ہمارے جیسے ہیں ایسا نہیں، یہ صرف مثال کے طور پر ہے کہ ہماری عقل میں وہ چیز آ نہیں سکتی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ تو اللہ تعالیٰ تین لپے بھر کر نکالے. تو یہ بات اصل میں انہوں نے بیان فرمائی، اور بیان فرمانے کے بعد جو بات کہی وہ میں کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ بھائی دیکھو اس سے ہی پتا چلا کہ ایمان بعض اوقات انتہا درجے کا مخفی ہوتا ہے، اس لیے کسی کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، یعنی کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ نہ جانے وہ کس درجے کا مومن ہو، ایسے درجے کا ہو جو بالآخر جائے گا جنت میں. لیکن ہم سے وہ درجہ جب نبی سے مخفی ہے تو ہم سے کیسے مخفی نہیں ہوگا. تو اس لیے فرمایا کہ ڈر لگتا ہے، یعنی یہاں پر یہ معاملہ دیکھتے ہوئے کہ کافر کو بھی کافر کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اور پھر کچھ دیر خاموش رہے اور پھر فرمایا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ معاملہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ ڈر لگتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کفریہ جملہ کہے گا تو کافر کہا جائے گا. اس لیے کہا جائے گا کہ ہم پابند ہیں اس بات کے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی چیز کا انکار کرتا ہے جو اصول ایمان میں سے ہے تو اس کافر کو تو کافر ہی کہیں گے، یعنی ظاہری اعتبار سے تو ہم کافر کہیں گے، باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہمیں نہیں پتا. تو دیکھیے کمال درجے کی یعنی احتیاط بھی بتا دی کہ ہر آدمی کو کافر کہتے مت پھرو، ایک طرف تو اتنی احتیاط بتا دی کہ دیکھو یہ معاملہ بڑا نازک ہے، اس لیے کسی کو کافر کا حکم لگانا آسان نہیں ہے، اس لیے بہت جلدی مت کرو اس میں کہ جس کو بول دیا کہ تو کافر ہے ایسا کہہ دینا جائز نہیں. اور دوسری طرف یہ بھی بتا دیا کہ چونکہ ہم شریعت کے پابند ہیں، شریع اعتبار سے اگر کوئی شخص خدا نہ کرے، اب جیسے بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے سوا چارہ نہیں ہے، چاہے وہ باقی سب چیزوں پر ایمان لائیں. یہ بھی کہتے ہوں کہ صاحب ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے ایک ہونے پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھے کہ آپ کے بعد کوئی ذلی بروزی اور نبی جو ہے کسی بھی قسم کا کوئی نبی آ سکتا ہے، تو چونکہ آپ نے فرمایا کہ لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے تو ہم مجبور ہیں کیونکہ وہ اصول ایمان کا انکار کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر آدمی کو کافر مت کہتے پھرو. تو بہرحال ایمان یہ بڑی عظیم الشان دولت ہے، اور یہ بات میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ ایمان کی بدولت ہی آدمی جنت میں جائے، ورنہ اعمال تو کسی نے 10 سال کیے، کسی نے 5 سال کیے، کسی نے 2 مہینے کیے، اگر اعمال کی بدولت آدمی جنت میں جاتا تو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جا کے جتنا عمل کیا تھا اس کے بعد کان سے پکڑ کے نکال دیتے، لیکن ایسا نہیں فرمائیں گے. کیونکہ انسان جو مومن ہے اس کی تمنا یہ ہے کہ اگر میری 1000 برس بھی عمر ہو تو میں ایمان کے ساتھ رہوں. کوئی شخص ایسا ہے بتائیے کہ جو ایمان ہو، صاحب ایمان ہو، اور یہ کہے کہ صاحب بس 1 سال کے لیے مومن رہوں پھر کافر ہو جاؤں، الحیاذ باللہ ثم الحیاذ، ہے کوئی؟ بلکہ یہ تمنا ہے دل میں کہ اگر 1,00,000 سال کی عمر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو ایمان کے ساتھ جیئے. تو اللہ تعالیٰ اسی تمنا کی بنیاد پر، اسی ایمان کی بدولت جنت عطا فرمائیں گے اور ابد الآباد کے لیے عطا فرمائیں گے. کیونکہ آدمی کی تمنا ہے کہ جب تک زندہ رہوں یہ صاحب ایمان رہوں. ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ مرتے دم تک صاحب ایمان پر استقامت عطا فرما، ایمان پر ہی موت عطا فرما. یہ ہم دعا اسی لیے کرتے ہیں کہ مرتے دم تک ہمیں اللہ ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائیے. اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم 1,00,000 سال بھی زندہ رہیں اور ابد الآباد کے لیے زندہ رہیں جب تک اللہ چاہیں، تو تب بھی ہماری تمنا یہ ہوگی. تو اسی ایمان کی بدولت اللہ تعالی جنت بھی عطا فرمائے. بہرحال لوگوں کے درمیان صلح کرانا اور لوگوں کے درمیان محبت بھائی چارہ قائم کرنا، باہم شیر و شکر ایسی بات کرنا جس سے لوگ باہم شیر و شکر ہو جائیں، یہ مطلوب ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی نماز سے غیر حاضری نہیں فرمائی، یعنی مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمایا کرتے تھے، چونکہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی نماز پڑھا ہی نہیں سکتا. اور آخر میں جب آپ بیمار ہو گئے تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حکم دیا تھا، اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حکمن نماز پڑھائیں جب آپ بیمار ہو گئے، لیکن اس سے پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود امامت فرماتے رہے، کبھی اور کسی نے امامت نہیں کیا آپ کے ہوتے ہوئے. لیکن ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاخیر ہو گئی، یہاں تک کہ نماز کی امامت کے لیے میں نے بعض روایتوں میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا نام پڑھا اور بعض روایتوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے کہ انہوں نے نماز پڑھائی. اور یہ تاخیر بھی اس لیے ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ 2 قبیلوں میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ صلح کرانا ایسا کام ہے کہ اگر اس کی وجہ سے نماز میں کچھ تاخیر ہو جائے، بشرطے کہ نماز کا وقت باقی ہے، تو اس تاخیر کی بھی گنجائش. اتنا اہم کام، تو 2 قبیلوں کے درمیان صلح کرانا یا 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسندیدہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. خاندانوں میں، برادریوں میں، گھروں میں آج لڑائیاں ناچاکیاں ہیں، اگر کہیں ہیں، اور بعض اوقات ہم خود سبب بن جاتے ہیں کہ لڑائی کو جو ہے وہ فتنہ کے طور پر بنا دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات ایسی کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے کسی بھائی کے خلاف باپ کو کر دیا، یا کسی بھائی کو بھائی کے خلاف کر دیا، یا شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی کر دی. تو خدا کے لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، بلکہ کوئی بات ایسی ضرور کرنی چاہیے جس سے آپس میں محبتیں بڑھیں، صلح صفائی ہو. اور جو آدمی یہ کام کرا دے، سمجھ لیجئے کہ اس کو بہت بڑا اجر و ثواب. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو آپس میں محبت اور پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے حضرت والا کافی عرصے سے بیمار ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں مکمل شفا عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ انہیں پہلے سے بہتر شفا عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو پوری دنیا میں جاری و ساری فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے دیگر بزرگوں کو صحت کامل عاجل عطا فرما، اور ہمارے عزیز رشتے دار جو بھی بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جسمانی بیمار بھی ہیں، روحانی بیمار بھی ہیں، یا اللہ آپ جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے جسمانی روحانی صحت ہمیں عطا فرما دیجئے، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ہمارے عزیز و اقارب رشتے دار، والدین یا والدین میں سے کوئی ایک جو بھی دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما اور سب کے درجات کو بلند فرما۔ ہمارے بزرگوں میں سے اللہ جو اس دنیا سے چلے گا ان سب کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مسلمانوں میں آپس میں محبت اور پیار اے اللہ پیدا فرما دیجیے، باہم شیر و شکر فرما دیجیے۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما۔ سیدہ فاطمہ یہ خاتون ہیں، بہت عرصے سے بیمار ہیں اور ہمیشہ دعاؤں کے لیے کہتی رہتی ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کامل عاجل عطا فرما۔ ہمارے بہت سے دوست و احباب میں بعض کے والدین بیمار ہیں، بعض کے اور دیگر رشتے دار بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں صحت کامل عطا فرما۔ ایک خاتون جو یہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ان کا بھی انتقال ہو گیا، شہیر کی پھوپھی، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اور پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں محلے میں ابھی کرنٹ لگنے سے جو بچہ شہید ہو گیا تھا اور انتقال کر گیا تھا، اس کے والد اور ان کے والدہ اور گھر والے بے سکون ہیں، بے چین ہیں، ان کی دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ انہیں سکون عطا فرما دے، صبر عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اجر سے محروم نہ فرمائے۔ اسی طریقے سے اور دیگر احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ سب کی دعاؤں کو آپ جانتے ہیں، سب کی حاجتوں سے آپ واقف ہیں، اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے آپ جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہر عمل اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے جو مقاصد ہیں ان میں کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما، مرتے دم تک یا اللہ دین پر ثابت قدمی عطا فرما، اور جب ہم میں سے کسی کا وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔